لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. عزیزو، آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے. یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن یہ مہینہ کچھ خصوصی اہمیت کا حامل ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ رمضان آتا تھا تو استقبال ماہ رمضان کی ایک دعا پڑھتے تھے، اور جب ماہ رمضان جانے لگتا تھا تو خدا حافظی کی ایک دعا پڑھتے تھے. یعنی استقبال بھی کرتے تھے اور یہ جو ہے رخصت بھی کرتے تھے. البتہ دونوں کے جملے عجیب ہیں. امام علیہ السلام نے جو استقبال ماہ رمضان میں دعا پڑھی ہے، جو صحیفہ سجادیہ کی 44ویں دعا ہے، اس میں سب سے پہلے امام نے اس مہینے کا تعارف کرایا، پہچنوایا ہے اس مہینے کو. چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہی رکھا گیا ہے تعارف ماہ رمضان، ہے کیا ماہ رمضان. کیونکہ انسان کبھی کبھی نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن نعمتوں سے آشنا نہ ہونے کی بنا پر اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. رہتا ہے علماء کے درمیان، مگر علماء سے آشنا نہ ہونے کے بنا پر ڈاکٹروں کے درمیان ہے، طبیب کو پہچانتا نہیں ہے، لہذا بیماریوں میں یہ جو ہے مبتلا رہتا ہے. گھر میں دولت ہے، اس دولت سے آشنا نہیں ہے، ہیرے کو شیشہ سمجھ بیٹھا ہے، شیشے کو ہیرا سمجھ بیٹھا ہے. تو اشیاء کا پہچاننا، اس کی جانکاری، اس کا تعارف بہت اہم چیز ہے. معصوم کی دعا میں بھی ہے، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، خدایا تو مجھے اشیاء کی حقیقتوں سے آشنا کر دے جیسی ہیں. آخر بہت سے چیزیں جیسی دکھتی ہیں ویسی ہیں نہیں، جو ہیں وہ دکھتی نہیں ہیں، جو دکھ رہی ہیں وہ ہیں نہیں. تو بہرحال امام نے اپنی اس دعائے صحیفہ سجادیہ 44ویں دعا جو استقبال ماہ رمضان کے لیے ہے، اس میں ماہ رمضان کے 7-8 صفات بیان کی ہیں کہ ہر صفت ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے. ماہ رمضان یہ ہے، یعنی ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے نا، فائدہ اٹھانا ہے اس سے ہمیں. چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعل من تلک سبل شہرہ شہر رمضان شہر الصیام و شہر الاسلام و شہر الطہور و شہر التمحیص و شہر القیام الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس و بینات من الہدا والفرقان. امام خدا کی حمد کر رہے ہیں، سپاس شکر اس خدا کا جس خدا نے ہمیں اپنی رضا، اپنی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ بتایا. دیکھیے، انسان اس دنیا میں آیا، اس دنیا کی واحد مخلوق ہم انسان تو نہیں ہیں، جو شمار مخلوقات ہیں اس کائنات میں، جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، کوئی چیز ابس، لاغ، بےہودہ، بے سبب اس نے خلق نہیں کی ہیں. ہم جیسے کم عقل انسان بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہی ہے، بے مقصد کام تو ہم بھی نہیں کرتے. چرسد وہ خدا جو خالق عقل ہے، کوئی چیز بھی اس نے ابس یوں ہی نہیں پب ہو گئی پیدا، ہو گیا نہیں ہے، ایک مقصد، ایک ریزن ہے. کائنات کی پوری مخلوقات کا خدا جب مقصد بیان کرتا ہے ایک لفظ میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ اس ہستی کا نام ہے جس نے زمین میں پائی جانے والی ہر چیز کو اے انسان تیرے لیے پیدا کیا ہے. جو کچھ اس کائنات میں ہے، سب کا مقصد ہم انسانوں کو سروس دینا ہے، ہم انسانوں کی خدمت کرنا ہے، پوری کائنات خادم ہے، ہم مخدوم ہیں. اللہ اکبر، کیا درجہ ہے ہمارا، کیا مقام ہے ہمارا. تو ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کر دیا ہمارے لیے، ہم جو اتنے عظیم ہیں، ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ ہمیں یوں ہی کھیلنے کودنے کے لیے؟ ہمارا بھی تو کوئی مقصد ہے نا، ہمارا مقصد بڑا اہم ہے. کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے جیسی ہے ویسا بنا کے بھیج دیا، اسے بننا نہیں ہے، اسے بننا نہیں ہے. بکری بکری ہے، بکری خود سے تھوڑی بکری بن گئی ہے، اور بکری بکری ہی رہے گی، کبھی شیر نہیں ہو جائے گی. اگر بکری کبھی چاہے ترقی کرنا، ٹھیک ہے، آج سے دوسروں کے کھیت میں چرنے نہیں جائیں گے، ان کے ان کے کھیت میں جو ہے منہ نہیں ماریں گے، تو کیا اس نیکی کے بنا پر اللہ بکری کو شیر بنا دے گا؟ بکری بکری رہے گی، کچھ بھی کر لے. شیر ہمیشہ شیر رہے گا، کتنا ہی بڑا کوئی کسی ولی خدا کو اگر کھا جائے شیر، تو شیر اس گناہ کی بنا پر بکری تو نہیں بن جائے گا، شیر شیر رہے گا، بکری بکری رہے گی، کیونکہ اللہ نے انہیں بنایا، صحیح بنایا، ایسے ہی رہیں گے. ان کے بننے میں ان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، مگر ہم انسانوں کی خلقت تھوڑا الگ ہے. اللہ نے ہمیں بنا کے نہیں بھیجا ہے، ہمیں بننے کے لیے بھیجا ہے. فقط یہ ظاہری انسانی شکل دنیا کے لیے دے کر کے بھیج دیا ہے، حتیٰ یہ شکل آخرت میں بھی کام نہیں آئے گی، یہ شکل ہمیں خود بنانا ہے. تو ہمیں یہاں اللہ نے بھیجا ہے بننے کے لیے. کیا بننے کے لیے؟ انسان بنایا نہیں ہے. کون سا انسان؟ وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بننا ہے، بنا کے نہیں بھیجا ہے. بہت بڑا فرق ہے. کبھی اکثر ہم بڑے فخر سے سینہ تان کے کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم فرشتوں سے افضل ہیں، ہم فرشتوں سے افضل ہیں. دماغ صحیح ہے؟ شبر کہے کہ ہم فرشتوں سے افضل ہیں، معاویہ فرشتوں سے افضل ہے، یزید فرشتوں سے افضل، شکل تو ایسے ہی ہے نا. نہیں، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا نہیں ہے، بننے کی صلاحیت دیا ہے، بننے کا ٹیلنٹ دیا ہے. صلاحیت ہونا اور بات ہے، اور بن جانا اور بات ہے. بہت سارے بچے ہیں ان کے اندر جو ہے ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے، کیا بن گئے؟ بہت سے افراد ایسے ہیں پیدا ہوتے ہیں انجینئر بننے کے لے کے صلاحیت، بن گئے؟ بہت سے افراد فقیہ بننے کے رکھتے ہیں صلاحیت، بن گئے؟ صلاحیت کا ہونا، ٹیلنٹ کا ہونا اور ہے، بن جانا اور ہے. اللہ نے اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت اور ٹیلنٹ دے کر کے بھیجا ہے، بنایا نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں تین طرح کے انسان کا تذکرہ ہے. ایک وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ بھی قرآن، ہم نے مکرم بنایا بنی آدم کو، خشکی اور طریقہ یہ جو ہے سفر کرایا انہیں، پاکیزہ رزق ان کو دیا، اور تمام مخلوقات سے افضل انہیں بنایا. اور اسی انسان کے بارے میں اولئک کا الانام، یہ تو جانور جیسا ہے. اتنا ہی نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ گیا، بل ہم اضل، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں، انسان فرشتے سے بھی افضل، انسان جانور جیسا، انسان جانور سے بھی بدتر. کیا قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے؟ جیسے ہم لوگ خوش ہو گئے تو ان کو چڑھا دیا آسمان پر، ناراض ہو گئے تو پھر زمین پر بھی جو ہے وہ ٹکنے نہیں دیتے. خود خدا بھی ایسے ہی کرتا ہے. نہیں، مقصد یہ ہے کہ نہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، نہ جانور جیسا بنایا ہے، نہ جانور سے بدتر بنایا ہے. اشرف المخلوقات بننا ہے ہمیں، ہم خود سے بنتے ہیں اشرف المخلوقات. ہم خود سے جانور جیسے بن جاتے ہیں، خود سے جانور سے بدتر بن جاتے ہیں. تو ہمیں یہاں بھیجا ہے کاہے کے لیے؟ بننے کے لیے. اب بننے کے لیے بہرا طور طریقہ چاہیے نا. ڈاکٹر بننا ہے کسی کو تو ایسے ڈاکٹر ہی نہیں بن جائے گا. کوئی راستہ ہے جو اس راستے پہ جب چلے گا فالو کرے گا تو ڈاکٹر بن جائے گا, تو انجینئر بن جائے گا, تو فقیہ بن جائے گا. کیا ہے وہ راستہ؟ وہ راستہ ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت, وہ راستہ ہے خدا کی خوشنودی کا حصول. اگر ہم نے خدا کو راضی کر لیا, خدا کیسے راضی ہوگا؟ اس کے کچھ اصول ہیں, کچھ فرامین ہیں. تو اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ اللہ نے پیدا ہمیں کیا تاکہ ہم اس راستے پر چل کے اپنے کو اشرف المخلوقات بنا لیں. وہ راستہ کیا ہے؟ چوتھے امام ذرالعابدین علیہ الصلوۃ والسلام استقبال ماہ رمضان کی اسی دعا میں اس راستے کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حمد اس خدا کی جس نے اپنی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ ہمیں سکھایا. وہ راستہ اس نے بتایا, وہ جادہ بنا کے ہمیں دے دیا. اس پر اگر آپ چلیں گے تو آپ اپنا مقصد خلقت اشرف المخلوقات بننا حاصل کر لیں گے. آپ فرشتوں سے افضل بن جائیں گے. اور نہ چلیں گے ظاہر سے بات ہے جانور جیسے یا جانور سے پستر ہو جائیں گے. امام فرماتے ہیں کہ ہم اس خدا کے جس نے ان راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا ہے. یہ مہینہ جس میں ہم اس وقت داخل ہو گئے ہیں قمری سال کا, یہ جو ہے نواں مہینہ قمری سال کا نواں مہینہ, یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. یہ ہر مہینے سے الگ ہے. ہم ہر مہینے میں عبادت کرتے ہیں. ہر مہینہ الگ ہے, عبادت الگ ہے. یہ مہینہ جو ہے عبادت بھی اس مہینے میں خود مہینہ عبادت ہے. بقیہ 11 مہینوں سے اس کا معاملہ بالکل الگ ہے. اس کی اہمیت کو جانیں. یہ شب و روز بالکل الگ ہیں, ان کی قدر و قیمت ہی بالکل الگ ہے. یہ جو ہے شعبان جیسا مہینہ نہیں ہے, یہ جو ہے ربیع الاول جیسا مہینہ نہیں ہے, یہ ماہ صفر و شوال و ذیقعد جیسا مہینہ, اس کی قیمت ہی الگ ہے, اس کی ارزش ہی الگ ہے. اس چیز کو پہچانے. الحمدللہ ہمیں اس مہینے میں آ تو گئے ہیں, لیکن اگر اس مہینے کی اہمیت اور عظمت کو سمجھے بغیر اگر ہم نے اس سے فائدہ حاصل نہ کیا تو یہ وہ ہوا کا جھونکا ہے جو آ کے چلا جائے گا اور ہم کمبل اوڑے پڑے رہے. ہمیں تو اس ہوا کا احساس بھی نہیں ہوا. کیوں؟ ہم نے اپنے کو اس ہوا کے مقابلے میں رکھا ہی نہیں, گزرنے ہی نہیں دیا ہم نے اپنے اوپر ہوا کو. حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, بعض لمحات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو ان لمحات کو سمجھے. پیغمبر فرما انا لربکم فی ایام دحرکم نفحات, تمہاری زندگی کے بہت سارے ایام اسی ان زندگی کے ایام میں خدا کی طرف سے کچھ خاص لمحہ آتا ہے, خاص موقع آتا ہے. الا فتعرضوا لہا, ان لمحات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے کو تیار رکھو. ورنہ وہ لمحہ آئے گا اور آ کے وہ لمحہ چلا بھی جائے گا اور ہم اس سے بہرہ مند نہ ہو سکیں گے. سفر کربلا میں ایک واقعہ ملتا ہے اسی قسم کا کہ توفیق آئی, دروازے تک توفیق آ گئی, وہ توفیق سے فائدہ نہیں اٹھایا. شخص ہے عبیداللہ ابن حر جعفی, عبیداللہ ابن حر جعفی جو جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ تھا مولا علی کے خلاف. بہت سارے افراد جو صفین میں اہل بیت کے خلاف تھے وہ صفین کے بعد پلٹے ہیں, تبدیلی ان کے اندر آئی ہے, کیونکہ بہرحال ان کو بہانہ سامنے رکھا گیا تھا خون عثمان کا انتقام. خون عثمان کے انتقام کا ایک بہانہ, ایک جواب ان کو سمجھ میں آتا تھا مولا علی کے مقابلے میں آنے کے لیے. بہرحال جنگ صفین میں شامل تھے, جنگ صفین میں شامل تھے مولا کے مقابلے میں, یعنی گناہ عظیم. جو علی کے مقابلے میں آ جائے گناہ ہے نا, کوئی چھوٹا موٹا گناہ تو نہیں ہے. عبیداللہ ابن حر جعفی جنگ صفین میں مولا کائنات کے مقابلے میں معاویہ کے ساتھ تھا. مولا کی شہادت کے بعد معاویہ سے الگ ہو کر کے کوفے میں آ کر کے بس گیا تھا. جب معاویہ واصل جہنم ہوا اور یہ جو یزید کا دور آیا اور بیعت کا تقاضا اور امام حسین کا مدینے سے نکلنا اور کوفے کی طرف روانہ ہونا, عبداللہ ابن حر جوفی نے جب دیکھا کہ حسین کوفہ آ رہے ہیں تو کوفہ چھوڑ کے چلا گیا تاکہ آمنا سامنا نہ ہونے پائے. امام کے ساتھ جانے کا حوصلہ بھی نہیں تھا, امام سے لڑنے کا بھی حوصلہ نہیں تھا, دونوں یہ جو ہے نیوٹرل بننا چاہتا تھا, غیر جانبدار ہوتے ہیں نا ہر زمانے میں بعض افراد, نہ بھائی نہ ادھر ہے ادھر, کیونکہ قیمت چکانے کا حوصلہ نہیں ہے. امام جب جا رہے ہیں یہ بھی کوفے سے باہر اپنا خیمہ لگائے ہوئے ہیں, امام کا سفر جب ادھر سے گزرا ہے امام دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے, کس کا خیمہ ہے؟ جواب ملا عبداللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے. قاصد بھیجا حسین نے کہ تمہیں حسین بلا رہے ہیں, نہیں آیا. کہا ملنا ہوتا ان سے تو ہم کوفہ کیوں چھوڑتے, کوفے سے نکلے اسی لیے ہمارا ان کا سامنا نہ ہو, آنکھیں چار نہ ہونے پائیں. امام خود گئے اس کے گھر, خود گئے اس کے گھر امام اٹھ کر کے, کہا عبداللہ تجھے پتا ہے تم نے کتنا گناہ کیا ہے, تجھ پر گناہوں کا بوجھ ہے, اپنے گناہ معاف نہیں کروانا چاہتا؟ لمحات ہیں اللہ کی طرف سے, ایک یہ جو ہے نسیم چل رہی ہے اس نسیم سے فیضیاب ہونا ہے, چلو میرے ساتھ چلو میرے ہمراہ ہو لو, خدا تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. صفین میں معاویہ کا ساتھ دینا گناہ کو چھوٹا موٹا نہیں ہے, اتنے بڑے گناہ سے نجات کا موقع ملا ہے, چلو میرے ساتھ چلو. کہنے لگا نہیں وہاں جاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں صفحہ اول ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں جا کر کے پیچھے بیٹھے رہوں گا, اور مجھے یہ جو ہے جان دینے کا مرنے کا حوصلہ نہیں ہے, میرا کاروبار ہے بزنس ہے کھیت باڑ کھیت ہے باغات ہیں, میں مرنے کو تیار نہیں. ہاں آپ سے ہمدردی ہمیں ہے, آپ حق پہ ہیں, ہمدردی ہمیں آپ سے ہے, ایسا کیجئے یہ میرا گھوڑا ہے, میری دانش میں عرب میں اس سے اچھا گھوڑا نہیں ہے, کبھی ایسا نہیں وہ میں نے کسی کا پیچھا کیا اور وہ یہ جو بھاگ نکلا ہو, یا میں کسی سے بھاگ رہا ہوں وہ مجھے یہ جو ہے پکڑ لے. بہت اچھا گھوڑا ہے آپ کے کام آئے گا, یہ میری تلوار ہے بڑی قیمتی تلوار ہے, بہت اچھی تلوار ہے, بہت عمدہ تلوار ہے, یہ لے لیجیے. ڈونیشن دینے کو تیار ہوں, جان دینے کو تیار نہیں ہوں. ڈونیشن لینا چاہیں تو میں دے سکتا ہوں آپ کو. امام نے کہا میں ڈونیشن لے کے کیا کروں گا, میں مال جمع کرنے تھوڑی آیا ہوں, میں تو انسان بنانے آیا ہوں, میرا مقصد لوگوں کو انسان بنانا ہے. تم اگر خود نہیں آ سکتے ہو تو نہ تمہارا گھوڑا چاہیے نہ تمہاری تلوار چاہیے. نہیں گیا کربلا, امام حسین جب شہید ہو گئے ہیں, شہادت حسین کی جب خبر ملی ہے, زار و قطار روتا تھا اور افسوس کرتا تھا, سلام رحمت اللہ, افسوس کرتا تھا. ایک شعر اس کا ہی شعر ہے, اس میں کہتا ہے فیا لکا حسرت ما دمت حیا تردد بین صدری والتراقی, جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ حسرت باقی رہے گی کہ میں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا, توفیق میرے دروازے پر آ گئی تھی, میرے دروازے وہ لمحات آ گئے تھے. اس کے پیغمبر نے فرمایا انا لربکم فی ایام دحرکم نفحات, تمہاری زندگی کے ایام میں کچھ ایسے لمحات پروردگار کی طرف سے آتے ہیں کہ اگر ان لمحات سے فائدہ اٹھا لیا تو دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب, ورنہ آخرت بھی تباہ اور دنیا بھی تباہ. انہی لمحات میں سے ماہ رمضان کا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ حمد اللہ کی, الحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہرا, حمد اللہ کی جس نے ان راستوں میں سے جو راستہ انسان کو اللہ قریب کرتا ہے, رضاء خدا سے ہمکنار کرتا ہے, خوشنودی خدا کے حصول کا ذریعہ جو راستہ ہے, انہی راستوں میں سے ایک راستہ مہینہ ہے. پہلی خصوصیت اس نوے مہینے کی کیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے, شہر اللہ ہے, یہ مہینہ شہر اللہ ہے. اب ایک سوال بہرحال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ شہر اللہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کا مہینہ, تو سارے مہینے تو اللہ ہی نے بنا, مہینہ کیا ہے, دنوں کے جو ہے مجموعے کا نام مہینہ ہے, اور دن کیا ہے؟ رات دن کے آنے کا نام, سورج کا طلوع اور غروب اسی سے تو بنتا ہے. دن کسی اور نے تو بنایا نہیں ہے کہ مثلاً وہ جو ہے ماہ شوال کسی اور نے بنایا ہو, رجب کسی اور نے بنایا ہو, اور رمضان خاص طور سے اللہ نے بنایا ہو. سارے مہینے جو ہیں وہ اللہ کے مہینے ہیں, پھر خدا سے اسے کیوں نسبت دی گئی ہے؟ اس مہینے کو خاص طور سے خدا کو کہ اس مہینے کی خصوصیت کیا, پہلے خصوصیت کیا اس مہینے کی؟ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. رجب اللہ کا مہینہ نہیں ہے, شعبان اللہ کا مہینہ نہیں ہے, شوال اللہ کا مہینہ نہیں ہے, حتی محرم اللہ کا مہینہ نہیں ہے. واحد مہینہ جسے اللہ سے نسبت دی گئی ہے وہ رمضان ہے. جب کسی بڑی ہستی سے کسی کی نسبت ہو جاتی تو عظمت تو خود بخود پیدا ہو جاتی ہے نا. کسی بھی بڑے سے جوڑ دیا, کسی آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنئی کے صاحبزادے اگر یہاں آ جائے, چاہے وہ علم میں ہم سے کم ہی کیوں نہ ہو, انشاءاللہ ہم سے بہت زیادہ ہیں علم میں, وہ ایک مثال صرف دے رہا ہوں, ہم سے وہ علم میں چاہے کم ہی کیوں نہ ہو, صرف یہ پتا چل جائے کہ آیت اللہ سیستانی کے بیٹے ہیں, آپ کا انداز تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے ہیں, کیوں ان کی نسبت ہے ایک عظیم ہستی کی, سادات کا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ ہے نا, عملاً بھی ہمارا سماج سادات کا احترام کرتا ہے, اور حدیثوں میں بھی آیا ہے, کس لیے ہے؟ اسی جیسے تو ہے نا, گوشت پوش خون سب ایک جیسا, نسبت ہے حضرت زہرا سے. نسبت ہے پیغمبر اسلام سے, تو عظمت تو نسبت سے عظمت ہوتی ہے. ساری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے, سب اللہ ہی کے تو ہے نا, میں کعبے کو نسبت دے دی گئی, کیا ہو گیا؟ بیت اللہ ہو گیا, اللہ کا گھر. اللہ کا گھر ہونے کے بعد احترام بڑھ گیا نا, ارزش بڑھ گئی, قیمت میں اضافہ ہو گیا. تو جب کسی چیز کو کسی بڑے سے نسبت دے دی جاتی ہے تو اس کی عظمت, اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس مہینے کو نسبت دے دی گئی اللہ سے, شہرہ اللہ کا مہینہ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب خطبہ دے رہے تھے ماہ شعبان کا آخری خطبہ, اس میں یہ کہا تھا نا, قد اقبل الیکم شہر اللہ, تمہارے سامنے اللہ کا مہینہ. اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا, اللہ کا مہینہ کہنے کی بنا پر اس کی عظمت میں اضافہ ہو گیا. خب اللہ نے اسے اپنی طرف نسبت دے دی, نسبت دی تاکہ اس کی عظمت میں اضافہ ہو جائے. کیوں اللہ اس کی عظمت یہ جو ہے بڑھانا چاہتا تھا؟ کوئی حکمت, کوئی مصلحت اس کی طرف اپنی نسبت جو اللہ نے عطا کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ, اگرچہ مہینہ وہی ہے جیسے سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں, یہ مہینہ بھی اللہ نے بنایا ہے, لیکن اس مہینے میں اللہ اپنی خصوصی رحمتیں نازل کرتا ہے. رحمتوں کا جو ہے نزول تو ہر لمحہ ہوتا ہے نا, ایک ثانیہ کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں تو زندگی ہماری باقی نہیں بچے گی. لیکن اس مہینے میں رحمتوں کا خصوصی نزول ہے, برکتوں کا خصوصی نزول ہے. جو رحمتیں, جو برکتیں اس مہینے میں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں, وہ شعبان میں نہیں ہیں, وہ ماہ رجب میں نہیں ہیں, یہ جو ہے جمادی الثانی اور جمادی الاول اور ربیع الاول, بقیہ تو سارے مہینے ہیں, وہ رحمتیں اس مہینے میں نازل نہیں ہوتی ہیں. اللہ کی رحمت ہر سرزمین پہ نازل ہوتی ہے, مگر جو رحمت خانہ کعبہ پہ نازل ہوتی ہے وہ اور جگہ پہ نہیں ہے. چونکہ رحمتوں کا نزول, برکتوں کا نزول اکثر ہے, زیادہ ہے اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں, لہذا اللہ نے اسے اپنی طرف نسبت دی ہے تاکہ نسبت دینے سے لوگوں کو اس مہینے کی عظمت کا احساس ہو جائے اور اس مہینے میں وہ ان رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. حسین اگر عبیداللہ ابن حر چوفی کے دروازے پر آئے ہیں, اگر اس کو احساس ہو جاتا کہ کون سی نعمت ہمارے دروازے پر آئی ہے, جس طریقے سے اس نعمت کو ٹھکرا نہ دیتا, پشیمانی بات ہے, کتنی بڑی نعمت ہمارے گھر آئی تھی. تو اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کر دیا ہے. منسوب اس لیے اللہ نے کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی عظمت کا احساس ہو جائے. اس میں اسی مہینے کو کیوں منسوب کیا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو. تو پہلی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں رحمتیں اور برکتوں کا نزول زیادہ ہے. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ خطبہ شعبانی جو میں نے عرض کیا اس میں ہے کہ قد اقبل علیکم شہر اللہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. اس مہینے کی برکت، سب سے بڑی برکت ہے اس مہینے میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے. کون مہمان بنا رہا ہے؟ چھوٹے موٹے لوگ دعوت دیتے رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کسی بڑے کے یہاں سے اگر دعوت نامہ آ جائے، چاہے چھٹی کا دن نہ بھی ہو تو جاب سے چھٹی لے لیتے ہیں نا، ایسا کر دعوت نامہ آتا کہاں ہے ہمارے گھر؟ کوئی عظیم ہستی جس کو بھی ہم عظیم مانتے ہیں، جس کو بھی عظیم مانتے ہیں، بڑا مانتے ہوں، اگر بڑے کے گھر سے دعوت نامہ آ جائے تو بڑے فخر کی بات ہے نا. وہ دعوت نامہ تو فریم کرا کے رکھیں گے، ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد نسلیں یاد کریں گی، پتا ہے میرے دادا کون تھے، میرے پردادا کون تھے، فلاں ہستی نے ان کو اپنی دعوت دے کے بلایا تھا. اللہ سے بڑا کون ہے؟ ہے کوئی اس سے بڑا؟
وہ اللہ جسے ہمیشہ ہم اکبر کہتے ہیں،
اللہ
اکبر کے نعرے لگتے رہتے ہیں نا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے.
وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، جس سے بڑا ہی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کسی کے بڑے ہونے کا، جو اللہ سے بڑا ہو، وہ سب سے بڑی ہستی ہمیں دعوت دے رہی ہے.
اچھا ایک دفعہ
دعوت دیا، یہ جو ہے نوکر کے ہاتھ بھیج دیا دعوت نامہ، ایک دفعہ خود براہ راست آفس سے فون آ گیا کہ جی آج آپ کی دعوت ہے، صاحب نے بلایا ہے آپ کو. ایک دفعہ خود صاحب فون کرتے ہیں، ہے نا فرق؟ آپ دیکھیں قرآن مجید میں بہت
ساری جگہ پر قل قل پیغمبر آپ کہہ دیں،
پیغمبر
آپ کہہ دیں. اس دعوت کا پیغام پیغمبر کے ذریعے
نہیں کہلایا، ڈائریکٹ خدا خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم
تتقون. ڈائریکٹ اور براہ راست اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے اس مہینے میں آنے کی، بڑے شرف کی بات ہے.
وہ بھی
دعوت ایک دن کی نہیں ہے،
پورے مہینے کی دعوت ہے، پورے مہینے کے سب
دعوت دی، جتنے بھی صاحبان ایمان ہیں ہر ایک کو. اس مہینے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مہینے میں اپنا مہمان بنایا ہے.
دوسری خصوصیت اس مہینے کی کیا ہے کہ اس
مہینے کا نام اللہ
نے رمضان رکھا ہے. اس مہینے کا نام
رمضان، اور یاد رکھیے گا کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا تذکرہ قرآن میں
نہیں ہے. بقیہ گیارہ مہینے اور بھی تو ہیں نا، کسی کا تذکرہ ہے قرآن میں؟ نہیں. بارہ مہینوں میں سے یہ شرف، یہ عظمت، یہ خصوصیت صرف قرآن مجید کی ہے. یہ خصوصیت صرف کس کی ہے؟ ماہ رمضان کی ہے، کہ رمضان کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے. اس کے علاوہ کسی کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. خود رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا ہے؟ اس مہینے کو رمضان کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ مختلف وجہیں سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں. پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رمضان عربی لفظ ہے، اس کا روٹ ہے رمضا، را میم باد، رمضا
اس کا روٹ ہے.
اس کے معنی ہے دھوپ کی شدت سے پتھر یا ریت وغیرہ کا گرم ہو جانا. دھوپ شدید ہوتی ہے، پتھر گرم ہو جاتا ہے یا ریت گرم ہو جاتا ہے،
تو وہاں پہ کہتے ہیں
یہ جو ہے رمضا، اسی سے بنایا گیا ہے رمضان. جلتی ہوئی زمین کو کہا جاتا ہے رمضا بالالف. کیوں اسے کہا گیا رمضان؟
روٹ تو وہ ہے اس کا، پہلی مرتبہ جب ماہ رمضان کا روزہ واجب ہوا تھا
تو اس دفعہ
شدید گرمی پڑ رہی تھی. شدت گرما روزوں کی ایک طرف سے گرمی, دوسری طرف سے جو ہے
روزہ, روزوں سے گرمی اور تپش کا احساس بڑھا تو اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا رمضان, یعنی آتش فشاں مہینہ, شدت گرما سے لبریز مہینہ. چونکہ یہ مہینہ جب گرمی بڑھ جاتی ہے اور یہ جب جلنے لگتی ہے تو صحرا میں عام طور سے مشہور ہے کہ اگر دانا چھڑک دیجئے تو یہ جو ہے بھن جاتا ہے دانا, کوئی چیز ڈال دیں اس کی
تو وہ جلا دیتا ہے اس کو.
اس مہینے کو
رمضان اس لیے کہا گیا کہ اس مہینے میں یہ مہینہ گناہوں کو اسی طرح سے جلا کر ختم کر دیتا ہے, فنا کر دیتا ہے, جس طرح سے سورج کی تمازت زمین کی رطوبتوں کو جلا کر کے فنا کر دیتی ہے.
اس لیے اس کو رمضان,
انسان گناہوں کا بوجھ لیے
اپنے
ساتھ گھوم رہا ہے.
کون ہے
انسان ہے جو کہے کہ ہم سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں, معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں, جیسے عام انسان
چھوٹا گناہ بڑا گناہ
صغیرہ کبیرہ کبھی نہ کبھی انسان کی لفظش ہوتی جاتی ہے. گناہ ہو
جانا کوئی اچھی بات نہیں,
لیکن اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے. توبہ اور استغفار کے ذریعے انسان
اس گناہ کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے, لیکن اتنی ایسے
افراد ہیں جنہیں اس کی توفیق. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں 11 مہینے تک جو گناہ ہم سے ہوتے رہے, جو گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پر ہے, یہ مہینہ بہترین موقع ہے اس بوجھ کو.
توبہ اور دنوں میں بھی ہوتی ہے مگر توبہ اتنی
قبول نہیں ہوتی ہے اور عام دنوں میں جتنی توبہ قبول کر دے گا اس مہینے میں. رمضان
اس لیے کہا گیا اس کو
رمضان جلانے والی چیز,
کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتی ہے.
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے انما سمی
رمضان لان رمضان یرمض الذنوب.
رمضان
کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا, گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ مہینہ یا تو گناہوں کو پاس آنے ہی نہیں دیتا ہے,
یقیناً محسوس کریں گے گناہوں
شرح اس مہینے
میں کم ہو جاتی ہے. یہ جو ہے مسلم
ممالک جہاں کے اوپر فرق محسوس
ہونے لگتا ہے, اب آپ دیکھیں گے کہ
پولیس والوں کے پاس اگر جا کے معلوم کریں تو اعداد و شمار جرائم کا گراف گر جائے. آج کے گئے
گزرے زمانے میں بھی جبکہ ابھی لوگوں کو اس نعمت کا صحیح طریقے سے احساس نہیں ہے,
عام رسم
ہے ہم لوگوں کے ابھی بھی ہے کہ چاند ہو گیا رمضان کا ٹی وی بند کرو, ہے نا, چاند رمضان کا چاند نظر آ گیا یہ اور بات,
عید کا چاند نظر آتے ہی
گراف کم
ہوا نا رمضان میں آنے کے بعد. اس ایک مہینے میں جھوٹ
یہ تو
عام دنوں میں لوگ بولتے ہیں اتنا اس مہینے میں جھوٹ نہیں رہے. بہرحال حضور فرماتے ہیں اس کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں گناہ, یہ مہینہ جو ہے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں لیکن اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا, وقت کافی نکل جائے گا. تیسری خصوصیت جو اس مہینے کی امام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان شہر الصیام. تیسری خصوصیت مہینے کی, پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے, دوسری خصوصیت اس کا نام رمضان ہے, گناہوں کو جلانے والا مہینہ. تیسری خصوصیت اس رمضان کی کیا ہے, اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, بہت قیمتی مہینہ ہے. تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے, اللہ نے اس پورے مہینے میں روزہ رکھنا واجب قرار دیا. کیوں اللہ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا واجب قرار دیا, بقیہ مہینوں میں واجب نہیں ہے؟ البتہ صحیح ریزن صحیح وجہ تو خدا ہی جانتا ہے, لیکن اندازہ تخمینہ شاید، لفظ شاید کے استعمال اسی لیے کیا جاتا ہے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ ہزاروں حکمتیں ہوں، ایک حکمت یہ بھی ہو، ہزاروں وجوہات ہوں، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. شاید اس کا سبب یہ ہو کہ اس مہینے میں، عرض کیا کہ خدا اس مہینے میں اپنے بندوں پر رحمت کی بارش زیادہ کرتا ہے، کثرت سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، برکتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں اس مہینے میں. خدا بند متعال اس مہینے میں اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہوتا ہے، تو جب اس کا لطف و کرم بڑھا تو بندے کی طرف سے شکر بھی تو بڑھنا چاہیے. تقاضا کیا ہے؟ لیتے رہے صرف، چونکہ اللہ کا کرم، اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت میں اضافہ ہوا ہے، لہذا بندے کی طرف سے بھی شکرانے میں اضافہ ہونا، اسی شکرانے کے طور پر روزہ رکھا گیا اس مہینے میں، خاص طور سے جب روزے کو واجب کرا دیا گیا. ماہر روزے کا فلسفہ ایک الگ ہے، لیکن اس مہینے میں کیوں روزہ رکھا؟ کہ اس مہینے میں برکتوں میں اضافہ ہے، رحمتوں میں اضافہ ہے، کرم میں اضافہ ہے، لہذا شکرانے کے طور کے اوپر اس مہینے میں روزہ رکھا گیا، تاکہ انسان بھی ان کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. چوتھی خصوصیت جو اس مہینے کے امام نے بیان فرمائی ہے وہ ہے شہر الاسلام. رمضان اسلام کا مہینہ ہے، رمضان اسلام کا مہینہ ہے، سارے مہینے اسلام کے ہیں. رجب میں بھی نماز پڑھنا ہے، شعبان میں بھی، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو اسلامی قوانین سے خالی مہینہ ہو. رمضان ہی کو خصوصیت کے ساتھ شہر الاسلام کہا گیا ہے. دیکھیں اسلام کا یہ جو ہے لغوی معنی، لفظی معنی کیا؟ اسلام تسلیم، سر جھکا دینا، سر تسلیم ختم کرنا، ہتھیار ڈال دینا. اب جس کے آگے آپ ہتھیار ڈالیں مسلمان اسی کے بنیں گے. شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیا مسلمان ہوں گے مگر شیطان کے مسلمان. اللہ کے آگے ہتھیار ڈال دیا اللہ کے مسلمان. نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیا نفس کے مسلمان. کہتا قرآن مجید میں آیت الکرسی پہ ہے نا، مومن اللہ کے بھی اور مومن تاغوت کے بھی ہے، کافر اللہ کے بھی اور کافر یومنون باللہ بھی ہے اور تاغوت بھی ہے. اگر تاغوت کے آگے سر نہ جھکایا تو تاغوت سے کافر، کافر یعنی سر نہ جھکانے والا. کس کے آگے آپ نے سینہ زوری کی ہے، شیطان کے آگے یا اللہ کے آگے؟ کس کے آگے سر جھکایا ہے، شیطان کے آگے یا اللہ کے آگے؟ اسلام کے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اپنی اصطلاح میں، اسلام کا لفظ کا روٹ کیا ہے؟ حقیقی معنی تسلیم، سر جھکا دینا. مسلمان چونکہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا، اعلان کرتا ہے کہ ہمارا سر اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے، پیغمبر کے ہر حکم کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا، امام کے ہر حکم کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا. جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ الفاظ تھے جو ہم نے زبان سے ادا کر دی، نہیں، اس کے پیچھے معانی کا ایک وسیع سمندر ہے. لا الہ الا اللہ کسی کی اطاعت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بات کہہ رہے ہیں. جس طرح سے اللہ کی اطاعت کریں گے اسی طریقے سے حضرت کی اطاعت کریں گے. علی ولی اللہ، علی کوئی ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ تھوڑی ہیں، ہمارا بنایا ہوا ہوتا تو وہ ہماری اطاعت کرتا، ہم تھوڑی اس کی اطاعت کرتے. جن کو ہم بناتے ہیں ان کا حال تو یہی ہے نا، کہ الیکشن کے زمانے میں کیا کہتے ہیں وہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جو آپ کہیں گے وہی کریں گے نا، آپ کی پسند کو. لیکن جو خدا کی طرف سے بنا ہوا آیا ہے وہ ہماری پسند کو تھوڑی کرے گا فالو، ہم اس کی پسند کو فالو کریں گے. جو ہم نے علی ولی اللہ کا اعلان کر دیا تو صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ جو وہ نہیں کہتے ہم کہہ دیتے ہیں، نہیں، یعنی امیر المومنین اور بقیہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے جو حکم آئے گا، جو فرمان آئے گا، ہم اس کی اطاعت کریں. اسلام یعنی تسلیم، یعنی سر جھکا دینا، ان کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار رہنا. امام فرماتے ہیں چوتھے امام کی ماہ رمضان شہر اسلام اسلام کا مہینہ ہے. کیا بقیہ مہینوں میں ہم سب نہیں جھکاتے؟ بقیہ مہینوں میں ہمیں آزادی ہے، آزادی تو وہاں بھی نہیں ہے. پھر اسے خاص طور سے ہم کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، وجہ یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں تسلیم کا نمونہ اور جو ہے مظاہرہ کثرت سے ہوتا ہے. عام دنوں میں اتنے احکام خدا نہیں اتنی اس مہینے میں. عام دنوں میں ہمیں دن میں کھانا کھانے کی اجازت اس مہینے میں نہیں ہے. عام دنوں میں ہمیں پانی پینے کی اجازت ہے اس مہینے میں. فجر سے لے کر کے مغرب تک بہت ساری چیزیں، 9-10 چیزیں وہ ہیں جو کہ حرام ہو جاتی ہیں ہمارے اوپر، جو عام زمانے میں حلال ہیں. چونکہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے فرامین بھی زیادہ ہیں اور ہماری طرف سے فرامین کو قبول کرنے کی آمادگی بھی زیادہ ہے. حرام کھانا کھانا تو ہمیشہ ہی حرام ہے نا. بہت سارے افراد 11 مہینے اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے حتیٰ اپنا حلال کھانا بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. مغرب کا ٹائم کیا ہے آج؟ تو کھانے کو تیار. اس مہینے میں خدا کی طرف سے فرامین بھی زیادہ ہیں اور ہمارے یہاں اس کے فرامین کو قبول کرنے کی آمادگی اور تیاری کی جو ہے وہ زیادہ ہے. اگرچہ انسان کو ہمیشہ ہی خدا کا تابع و فرما بردار ہونا چاہیے، لیکن اس مہینے میں چونکہ فرائض کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس لیے یہاں تسلیم کی تجلیاں اور مظاہرے زیادہ نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس مہینے کو اس لیے ماہ اسلام کہا گیا ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے مسلمانوں ہی سے مخصوص کیا ہے. رمضان کا مہینہ، روزے اور اقوام میں اور ادیان میں روزے ہیں، شکلیں بدلی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال روزہ ہمارے ہاں ہندوؤں کے یہاں بھی ہوتا ہے، وہ اپواس اور کافی لمبا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قاعدہ ان کا بدلا ہوا ہے کہ یہ جو ہے لکوڈ چیزیں لے سکتے ہیں، اناج کا استعمال نہیں کریں گے، پانی پی لیں گے، شربت پی لیں گے، دودھ کے ساتھ شربت پی لیں گے. مگر ہے ان کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی ہے، یہودیوں کے یہاں بھی ہے، روزے کے تصور سب کے یہاں بھی ہے، مگر رمضان مخصوص ہے مسلمانوں سے. رمضان مخصوص ہے مسلمانوں سے، اس لیے اس مہینے کو ماہ رمضان کہا گیا. تیسرا سبب جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے اسلام کے آثار زیادہ نظر آتے ہیں. رجب کے مہینے میں اگر کسی مسلمان شہر میں چلا جایا جائے تو اتنا زیادہ اسلام کی شان و شوکت نظر نہیں آتی ہے، جلوہ اسلام اتنا نظر نہیں آتا جتنا اس مہینے میں نظر آتا ہے. چاند نکلتے ہی مسجدیں سج جاتی ہیں، لائٹنگ ہونے لگتی ہے، یہاں بھی سال الحمدللہ دور سے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ماہ رمضان آ گیا ہے، رونق بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی غیر مسلم کسی یہ جو ہے مسلم شہر میں جائے، بشرطی کہ واقعی وہ لوگ اس مہینے کی اہمیت اور عظمت سے واقف ہوں، دیکھ رہا ہے کہ سارے ہوٹل بند پڑے گا، نہ کوئی کھا رہا ہے نہ کوئی پی رہا ہے، اخلاق میں لوگوں کی تبدیلی آ چکی ہے. اور مہینوں میں اگر گالیاں بکتے تھے، اس مہینے میں تھوڑا اپنے کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، کوئی نازیبا حرکت ان کے سامنے ہو بھی جاتی ہے، غصہ آ بھی جاتا ہے، غصے کو پی جاتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے آداب میں ہے نا. اس مہینے کے آداب میں صرف اپنے کو کھانے اور پینے سے محروم کر لینا ہی نہیں ہے، جہاں اپنے دہن اور شکم کو کھانے اور پینے سے بچانا ہے، وہیں اپنی زبان کو غیبت سے بچانا ہے، تہمت سے بچانا ہے، گالی سے بچانا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اپنی کنیز کے ساتھ، کسی بات پر وہ غصہ ہو گئی اور ایک گالی دے دیا، موٹی سی گالی اپنی کنیز کو. رمضان کا مہینہ ہے، دن ہے، پیغمبر نے ازواج سے کہا پلیٹ میں کھانا لانا، کھانا منگا کے ان کے آگے پیش کر دیا. کہ رسول اللہ میں روزے سے ہوں، کیسے کھاؤں گی؟ رمضان کا مہینہ ہے، میں مسلمان ہوں، میں روزے سے ہوں. میں نے کہا تم روزے سے ہو واقعی؟ کیف تصومین وسببت الجاریہ، یہ کیسا روزہ ہے کہ تم اپنی کنیز کو گالی دے رہی ہو؟ روزے کا مطلب صرف یہی چند چیزیں نہیں ہیں، میں پچھلے برسوں میں کافی تفصیل اس پر عرض کر چکا ہوں. روزہ صرف نہ کھانے کا نام نہیں ہے نہ پینے کا نام نہیں ہے, روزہ یعنی ہمارے اخلاق میں انقلاب, اخلاق میں تبدیلی. آج ہمارے یہاں غصے کے لیے روزہ یہ جو ہے آج فراہم کر دیتا ہے جواز. اگر کوئی صاحب غصے میں اٹھی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں اور وہ روزے سے بھی ہیں تو بھی معاف کر دو, بیچارہ روزے سے ہے. یعنی روزہ رکھنے کے بعد ساتھ خون معاف, جبکہ معاملہ برعکس ہے. غیر روزے دار کو اگر غصہ آ جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے, روزے دار کو اگر غصہ آ جائے تو بات سمجھ میں نہیں. روزے کا مقصد اپنے اوپر قابو پانا ہے, اپنے کو کنٹرول کرنا ہے روزے کا مقصد. اگر آپ غصے کو قابو نہ پا سکے, غصے کو کنٹرول نہ کر سکے تو کاہے کا روزہ ہے؟ یہ فاقہ ہے, اس کا نام روزہ نہیں ہے. ایک غیر مسلمان اگر مسلمان شہر میں آتا ہے, یہاں کے لوگ تو بڑے عجیب غریب ہیں, پورا شہر گھوم لیا کہ کھانے کو ہوٹل نہیں مل رہا ہے, ہوٹل بند, بزنس کا موقع ہے بہترین.